أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بهجوا محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خداوند متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. خداوند متعال نے ہمیں زندگی کے اندر یہ موقع نصیب کیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے، ان کے غم میں شرکت کے. ایمان کا بہت بڑا حصہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں، انسان کی محبتیں، انسان کی دشمنیاں. یہ کہ خداوند متعال نے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت قرار دی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ. ہم سب شاید اس بات کو لفظ میں احساس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کو صرف لفظ میں بیان نہیں کیا، اس کو حقیقت کے عنوان سے بیان کیا. گرچہ ہم حقیقت کو نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت مثلا برزخ میں کیا بننے والی ہے، قیامت میں کیا بننے والی ہے، لیکن کم از کم الفاظ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، خدایا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، خدا عندہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
بغیر کسی مقدمے کے صرف ایک مطلب کو استعمال کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، ہمارے پاس روایات کے اندر جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے وہ کئی انداز کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں روایت کا مطلب اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، اور اللہ کے نبی سے لے کر آخری امام، امام صاحب العصر و زمان علیہ السلام.
صلی اللہ محمد و آل محمد.
جو فرامین وقت کے امام نے اپنی غیبت کے بعد ارشاد فرمائے، وہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ بہت ہی نادر ہیں، بہت محدود ہیں، ان کی سند مشکل ہے. سوائے ان توقیعات کے، وہ لیٹرز کے جو امام کے حضور بھیجے گئے اور امام نے ان کو اپنی دستخط سے یا اپنی رائٹنگ سے ارسال فرمایا، توقیعات کی پھر سند ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ امام کے وہ فرامین جو اس غیبت کے زمانے میں آئے ہیں، ان کی حجیت ثابت کرنا انتہائی مشکل کام ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس روایات موجود ہیں. روایات کا یہ جو دورانیہ ہے، یہ تقریباً لگ بھگ 350 سال کا ہے، یعنی نبی خدا سے لے کر، آپ کہہ سکتے ہیں مثلا جب بعثت کا دور ہوا، بعثت سے لے کر نبی کی وفات اور اس کے بعد سے لے کر غیبت کبریٰ کا آغاز، تو یہ تقریباً 350 سال کا وقت تقریباً بن جائے گا. اس 350 سال کے اندر ظاہر ہے کہ بہت تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. ایک ایک امام کے زمانے میں کئی کئی حالات تبدیل ہوئے ہیں. تو صرف اس بات کو بیان کرنے کی خاطر خود مولانا امیر المومنین کی زندگی میں کئی حالات تبدیل ہوئے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آلہ
محمد.
وہ وقت ہے جب نبی تشریف فرما ہے, وہ وقت ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, پھر وہ وقت ہے جب مولا امیر المومنین غربت کے عالم میں, تنہائی کے عالم میں, غربت بے معنی بغیر دوستوں کے ہونا کہ جس میں ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, پھر وہ دور ہے جب مولا کی ظاہری حکومت, ظاہری خلافت کا دور شروع ہوا اور وہ 4 سال کچھ مہینے رہا. ان سب میں بہت فرق ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے جو شخص بیٹھا ہوتا ہے پوچھنے والا, وہ کسی خاص سطح فکری کا انسان ہوتا ہے, اس نے اپنی تیاری اتنی اچھی کی بھی ہوتی ہے کہ اہل بیت اس کے سامنے اپنی بات کو کسی اور انداز میں بیان کر سکتے ہیں. بعض اوقات سامنے والا اس تیاری تک نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے اس بات کو بہت آسان لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ ہمارا گفتگو کا انداز اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سننے والا کون. ان معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر اخولہم, فرمایا ہم جو انبیاء ہیں وہ لوگوں سے ان کے ذہن کی سطح کے مطابق گفتگو کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایک جملہ سننے کو ملے گا جس کا ایک ظاہر ہوگا, اور آپ اور میں بعض اوقات ممکن ہے کہ اس مشکل میں پھنس جائیں, پڑ جائیں کہ بھائی اس کے پیچھے اس کا باطن کیا ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات کوئی ایسا جملہ ملے گا جس کا بہرحال اس ظاہر سے تعلق کم ہوگا, اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں بعض اوقات مشکلات آتی ہیں. میں ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
مثلا اگر صرف مثال کی خاطر عرض کر رہا ہوں, ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں مومن کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں. ان علامتوں میں مثال کے طور پر ایک علامت انگوٹھی ہے. اچھا, اس عادت کا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے, ایمان سے کیا تعلق؟ کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی بھی وقت ایسا آ سکتا ہے جس میں نعوذ باللہ تعالیٰ کسی فیشن میں آ کر لوگ یہ کام کرنے لگیں. ان میں سے ایک علامت مثال کے طور پر اتنے رکعت نماز ہے. یہ کسی بھی دور کے اندر ایک معاشرے کے اوپر اگر ظاہری عبادت کا بھی رنگ چڑھ جائے تو وہ اتنے رکعت نماز پڑھنے لگیں گے. ٹھیک ہے, تو اب مثال کے طور پہ یہ جو روایات ہیں ان کو ہم کس انداز میں لیں؟ آیا ان کا مطلب کچھ اور لیں, یا ان کے نعوذ باللہ ایک راستہ جو ہم میں سے کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس کو ریجیکٹ کر دیں, جو ظاہر کہ صحیح راستہ نہیں ہے. بہت ساری روایات ایسی ہوں گی جو قطعاً ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اصل بعض روایات ہمارے پاس اتنے عجیب لب و لہجے میں ہیں. مثلاً امام ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں, اور اس لب و لہجے میں میرا اپنے خیال ہے ہم لوگوں کی بعض مشکلات کا راز بھی رکھا ہوا ہے. امام نے ایک روایت ایک شخص سے ارشاد فرمائی اور اس سے کہا کہ فلانی اس روایت کو اس کے سوا کسی کو مت دینا کہ پہلے اس کے دل کا تم نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا ہو. یہ روایت موجود ہے, یہ روایت تم مت سنانا کسی کو سوائے اس سے کہ پہلے اس کے دل کا جو ایمان ہے اس کا امتحان لے لیا ہو. اچھا, یہ روایت اس وقت موجود ہے ہمارے پاس ہر کتاب کے اندر. تو کیا یہ روایت ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جن کے قلوب کا امتحان لیا جا چکا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کے کسی ایک قانون کو یہاں پر ضائع کیا ہے. اچھا, وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون ایک اور چیپٹر ہے روایات کے اندر, اور وہ قانون ہے رازوں کی حفاظت کرنا, راز کی حفاظت کرنا. پتہ نہیں کتنی روایات آپ جان لیں گے, دیکھ لیں گے آسانی سے جس میں لکھا ہے ہمارے رازوں کی حفاظت کرو. وہ راز کیا راز ہیں؟ تو اگر آپ کی اردو زبان میں بھی اگر اس کو کوئی حاصل کرنا چاہے تو جیسے میزان الحکمہ کتاب ہے, میرے خیال میں انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی, آپ میزان الحکمہ کتاب کے اندر جا کر یہی چیپٹر ڈھونڈیں راز, اور دیکھیں کتنی روایات آپ کے پاس موجود ہیں. اچھا, وہ راز کون سے راز تھے؟ ہم لوگوں کے جیسے زمانے کے اندر مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ کہانیوں کے اندر داستانوں کے اندر سنتے ہیں کہ بھائی راز یہ تھا کہ ایک گروپ تھا اس کے اندر 10-15 آدمی تھے, کسی ایک کو پکڑ لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا باقی کون تھے, تو یہ ایک راز ہے. یا مثال کے طور پر ایک کوئی گروپ تھا اس کے 10-15 لوگ تھے, ان کی کوئی ایسٹس تھے وہ کہیں پہ رکھے ہوئے تھے, اب ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا گیا اور اس سے پوچھا جاتا تمہارے ایسٹس کہاں پر, یہ راز تھا. صحیح, اہل بیت اس راز کو کہہ رہے, مٹیریل ایسٹس تو کبھی ان کے پاس تھے بھی نہیں. اچھا جہاں تک دوستوں کی بات ہو, میرے خیال میں لوگ آئیڈینٹیفائڈ تھے, اس میں کوئی تعجب نہیں تھا. ہاں ممکن ہے بعض اوقات ایسا بھی ہو کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن سے بچانا بھی ایک مسئلہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. میں جلدی سے اگر ایک روایت کو صرف ریفر کر دوں تو مولا ساتویں امام کی شہادت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا, درود بھیجا تو راوی کہتا ہے کہ ہم ایک جگہ کے اوپر پہنچے اور ہم اس بات کے اوپر متحیر تھے کہ امام کون ہے, اس کے اوپر پریشان تھے اور لوگوں سے سوال کرنا چاہتے تھے. تو کوئی ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا, پہلے کسی کے پاس گئے اس سے ناکام ہو کر آئے, اس کو سمجھ گئے کہ یہ جعلی دعویٰ کر رہا ہے, یہ امام نہیں ہو سکتا. پھر باہر آئے, کہنے کہ ہم لوگ متحیر تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا, ہم اپنے امام کی پہچان نہیں کر پا رہے. تو کسی نے ہم سے کہا کہ اگر تم نے اپنے امام سے ملنا ہے تو یہاں آؤ. تو جس آدمی سے کہا اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا, وہ اس سے کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ. کیوں؟ کہنے کا ممکن ہے یہ ٹریپ ہو اور یہ ہمیں پکڑنا چاہ رہا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم دو آدمی اپنی جان خطرے میں ڈالیں, کیونکہ دو کسی قبیلے کی نمائندگی میں آئے تھے ڈھونڈنے کے لیے, تو اس نے کہا تم علیحدہ ہو جاؤ. ہاں اس ٹائپ کی جگہوں کے اوپر شاید ایک راز ہو کہ بھائی تمہارا دوسرا آدمی کون ہے یا تمہارے اور لوگ کون ہیں, تم کس قبیلے سے آئے ہو, لیکن معمولاً یہ وہ راز نہیں ہے جو مثال کے طور پر مولا پانچویں امام مثلاً جابر ابن یزید جعفی سے کہیں گے ہمارے رازوں کی حفاظت کرو. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ کچھ اور بھی ہے. یعنی ہم پہلے اس نبی کے فرمان سے, کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگوں سے ان کے سطح ذہنی کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کنفرم کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو ایک گروہ کو کچھ کہی جاتی ہے جو اس کی سطح کے برابر ہو, اور ایک اور گروہ ہے جو اس کو نہیں بتائی جائے گی چونکہ وہ اس سطح کے برابر نہیں ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ جو اتنا اصرار ہے رازوں کی حفاظت, رازوں کی حفاظت, ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی بہرحال اس کے پیچھے بھی معاملہ ہے جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے. اچھا اب وہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً ہم جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ انگوٹھی کی روایت کہ بھائی اس کو تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, اگر یہ مومن کی علامت ہو تو اس کو تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک سطح کے لوگوں کے لیے علامت بنے گی, لیکن اس کی مومن کی واقعی علامت اس سے کہیں زیادہ گہری ہوگی, اس سے کہیں زیادہ گہری ہوگی. اب ہمارے پاس تین سطح بنتی ہیں. ایک سطح وہ ہے جس کو ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پورا بیان نہیں ہے. ایک سطح وہ ہے جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بیان ہے, اور ایک وہ ہے جو کوئی راز ہے. صحیح, تو ابھی ہم راز کے اوپر تو ظاہر جا ہی نہیں سکتے, ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں وہ جو بیچ والی سطح ہے جو اس ظاہری کے پیچھے اور اس راز کے درمیان میں کہیں پر آ رہی ہے, وہ کیا معاملہ ہے, شاید وہ ہمارے لیے زیادہ اپلیکیبل ہو کہ ہم اس کے اوپر محنت کر کے دیکھیں اس میں کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عجل فرج. اچھا اب ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے کسی روایت کو دیکھیں جس میں لکھا ہو مثلا مومن کی علامت یہ ہے, فاسق کی علامت یہ ہے, ہم فوراً اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کون سی لیول کی ہوگی. مثلا بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھنا, اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں وہ پہلا لیول ہے, وہی انگوٹھی والی حد میں آئے گی, یہ اس سے پیچھے نہیں جا رہی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر امام نے مثال کے طور پر اس سے بڑھ کر کوئی بات کہی ہے, یعنی اس سے بڑھ کر کہ جو اور زیادہ گہرائی کی طرف لے جا رہی ہو, مثلاً کون سی بات, مثلاً مشہور و معروف روایت کہ کسی نے امام سے پوچھا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے, آپ ظالموں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے, اتنے آپ کے ماننے والے ہیں, اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں, اور امام نے ان سے کہا کہ میں تم کو جواب دیتا ہوں, اور اس کے بعد وہ مدینے سے باہر گئے, انہوں نے کچھ نماز پڑھی. اس دوران میں اس نے دیکھا شخص نے کہ ایک ریوڑ ہے جو کچھ لوگوں کو, ایک چرواہا ہے جو ایک ریوڑ کو لے کے جا رہا ہے, اور نماز کے بعد وہ امام کے نزدیک آیا تاکہ اپنے جواب کو حاصل کرے, تو امام نے کہا کہ فلانی تم نے یہ دیکھا, یہ جو چرواہا لے کے جا رہا ہے ریوڑ کو؟ اس نے کہا میں نے دیکھا. تو امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے سچے ساتھی اتنے بھی ہوتے تو ہم قیام کر لیتے. تو وہ بیان کرتا ہے, کہتے ہیں میں نے گنا 20-22 سے زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ روایت انگوٹھی والی بات نہیں ہے. انگوٹھی تو 200,000 آدمی پہن سکتے ہیں, یہاں تو 20-22 آدمیوں کا معاملہ ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے, یہ کوئی اور معاملہ ہے. اچھا یہ بھی ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی امام کے دور میں حتیٰ ان کے اطراف میں جو بندے کھڑے تھے وہ 20-22 سے زیادہ ہوتے تھے. اور یہ تو ہم ذکر کر رہے ہیں مولا چھٹے امام کا سلام اللہ علیہ, درود بن محمد صلی اللہ علیہ محمد. اچھا یہ ایک اور بیان ہو گیا کہ جس کے اندر امام نے بیان فرمایا کہ اگر 20-22 لوگ بھی ہوں تو وہ, اب میں اس کو اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, اگر 20-22 افراد بھی ہوں تو ظلم کے نظام کو توڑنے کے لیے کافی ہیں. صحیح, اچھا یہ معلوم ہے کہ ظلم کا نظام 20-22 افراد سے نہیں ٹوٹ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں اور گہرائی ہے, یہاں سے کوئی اور معاملہ شروع ہونے والا ہے. یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف 20-22 لوگ ہوں گے. اگر آپ اس جملے کو مولا چھٹے سرکار کے غور سے دیکھیں اور اس کے اوپر غور کریں, آپ 313 والے جملے کو سمجھ پائیں گے. امام نے فرمایا اگر 20 افراد بھی ہوتے تو ہم قیام کرتے. کیا اس وقت 20 راوی نہیں تھے ہمارے پاس؟ مولا چھٹے امام کی روایات کو لکھنے والے ایک محتاط اندازے کے مطابق 4,000 سے زیادہ لوگ تھے, ان میں 22 مومن نہیں تھے؟ ہوں گے 22 مومن, یقیناً ہوں گے. اب بالکل یہی سوال یہاں پر آتا ہے, امام کی تشریف آوری ہوگی جب 313 افراد ہوں گے تو ایک آدمی ہم سے کہتا ہے کہ بھائی کیا دنیا میں 313 مجتہد بھی نہیں ہوں گے ہمارے پاس؟ نہیں ہوں گے. یہ جو اتنے علماء ہیں, اتنے ماشاءاللہ آبادیوں کے اندر پرہیزگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ بہت پرہیزگار لوگ ہیں, یہ 313 نہیں ہوں گے؟ ہاں 313 ہوں گے. تو اب انسان کہتا ہے کہ پھر یہ کون سا معاملہ ہے؟ بس ایک لیول کیا تھا, بہت ہی سادہ, انگوٹھی ہے, دو بسم اللہ ہے, اور نہیں معلوم کسی نے اگر زیارت پڑھ لی وہ ہے. اور ایک وہ لیول ہے جس میں معاملہ کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ ہے کیا. اچھا جو دوسرا لیول ہے جو میں نے عرض کیا 22-23 افراد کا ہے, اس کو کہتے ہیں اصحاب السر, راز والے افراد جو امام کے رازوں کو سنبھالتے ہیں. یہ وہ راز ہے, یہ معاملہ کوئی 2-4 رکعت کا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر فلاں فقیہ نے یا فلاں حکم دینے والے نے یہ حکم دیا تھا اور ہم نے یہ حکم دیا تھا, یہ ہمارا راز ہو گیا. نہیں, یہ وہ راز نہیں ہے, یہ کوئی اور معاملہ ہے. اچھا وہ معاملہ کیا ہے؟ اگر مجھ جیسے کو پتا ہوتا تو میں اصحاب السر میں سے نہیں ہوتا کیا؟ اور یہ ہر امام کے ساتھ لگتا ایسے ہے کہ کچھ لوگ تھے جو یہ صاحب راز تھے. اب یہ صاحب راز ہیں کون لوگ, اور یہ راز ہے کیا راز؟ حقیقت یہ کہ ہمیں الف بے بھی نہیں پتا اس کی. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے بہت, اگر کوئی ہلکا سا جسے کہتے ہیں لہر کی طرح اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہو بالکل جھلک سی, وہ یہ نظر آتی ہے کہ بھائی یہ جو زمین ہے یہ بالآخر ایک امام کی پیروی کے اندر ہے, چاہے دنیا مانے چاہے دنیا نہ مانے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مدیر وہی ہیں روئے زمین کے اوپر. یہ جو مدیر ہیں جن کو حکومتیں نہیں مان رہیں, جن کو شاید اپنے بھی باز نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, یہ ادارہ جو کر رہے ہیں اس کو چلا رہے ہیں, بالآخر کچھ لوگ ہوں گے جو اس سسٹم کا بھی حصہ ہوں گے. لگتا ہے یہ راز وہ راز ہے کہ پیچھے پیچھے کوئی اور نظام بھی ہے جس نظام کی سنگن ہمارے پاس نہیں ہے. کبھی کبھی ایک آدھ کوئی جھلک آتی ہے کہ مثلاً ایک امام کے ساتھ اتنے لوگ تھے. اچھا مولا امیر المومنین کے معاملے میں تو یہ مشہور تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو صاحب راز ہیں, مثلاً خود حضرت کمیل بن زیاد نخعی جو صاحب راز تھے قطعا. کیسے صاحب راز تھے؟ وہ یہ کہ وہ مدینے میں امام کے پیچھے پیچھے گئے, امام نے کہا کمیل اس سے زیادہ آگے نہیں آنا, اور وہ ایک موقع کے اوپر گھبرا جاتے ہیں اور امام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. امام سے پوچھتے ہیں مولا آپ یہاں کیوں تشریف فرمائے؟ تو امام بتاتے ہیں کہ جب میں میرا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں. عجیب ہے کہ یہی جملہ ہمارے پاس مولا پانچویں امام کے راوی سے موجود ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ مولا آپ کے راز میرے سینے پہ بوجھ بنتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو جیسے امیر المومنین نے فرمایا. صحیح, معلوم ہے کہ یہ راز فقہ نہیں ہے, معلوم ہے کہ یہ راز کوئی دو چار روایات نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس کو بالکل ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ معاملہ ابھی بھی موجود ہے, چاہے دنیا مانے چاہے دنیا نہ مانے. اور امیر المومنین کی زندگی سے تو بہت ہی واضح ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی
اللہ. نہ اتنا سادہ کہ وہ ہو, نہ اتنا عمیق اور پر اسرار کہ وہ ہو. ہم کس کھاتے میں ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو یقینی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی تو کچھ ہوگا کہ جو ہم یہ سمجھ سکیں کہ نہ یہ ہے کہ صرف ایک انگوٹھی کافی ہو, ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافی نہیں ہوتی, نہ ہمیں یہ اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اصحاب راز کوئی سینکڑوں میں نہیں ہے. آخر تک آتے آتے, آخری امام کے آخری دور تک آتے آتے کتنے ہوئے؟ 313. اس کا مطلب یہ کہ بیچ میں کوئی اور لیئر بھی ہے یہاں پر. وہ لیئر کیا ہے جو ہمارے پاس چانس ہے؟ میرا اپنے خیال ہے وہ ہمیں اس لیئر کے اندر کہیں جانا ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو کہیں لے جانے کی کوشش کریں. اب وہ لیئر کیا ہے؟ اب آپ کے پاس پھر گویا ایک, جسے کہتے ہیں کہ 180 درجے کی ایک لائن ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک اس کے اندر گنجائش ہے. اور یہ وہ ہے جس کو ہم لوگ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں, ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ, کہ ہم اس زاویے سے شروع کریں اس زاویے تک 180 تک ہمارے پاس امکان ہے کہ کہاں اپنے آپ کو فٹ کر پائیں گے. اور یہ بہت بڑا چیلنج آتا ہے. اب پہلے اس کی نیچر پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو بیچ والی لیئر ہے جس کی خود میں عرض کر رہا ہوں 180 درجے بنائیں پاسبل, اور پتہ نہیں ہر درجے کے اندر کتنے درجے آپ بنا لیں گے اور لگتا ہے کہ بنے ہوئے ہیں, یہ اس کا کور ایشو کیا ہے؟ بغیر کوئی وقت اس میں ضائع کیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اس کا کور ایشو سمبلز نہیں ہے, یہ بات قطعی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا. کپڑا کیسا پہنا ہو, بال کیسے ہوں, چہرہ کیسا ہو, زبان پہ اس کے کیا ہو, صرف یہ کور ایشو نہیں ہے. کور ایشو کچھ اور ہے. اب بغیر کسی وقت کو لگا اس کا کور ایشو ہے ویلیوز, اور اس کو ہم ایک جنرلائز ٹرم کے اندر لا کر کہتے ہیں ثقافت, کلچر. اب کلچر بہت لبرل ورڈ ہے, ٹرم کے حساب سے کلچر بہت لبرل ٹرم, لیکن ہم اس کلچر کو کس معنی میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کریم ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا. صبغہ ویسے تو عربی میں کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے, رنگ, ٹھیک ہے. فرمایا رنگ صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, اگر میں اس کو لفظی ترجمے میں کروں اللہ کا رنگ. اور کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ صحیح. اچھا, اب یہ جو رنگ ہے یہ کیا ہے؟ یہ رنگ خود بخود کسی ایک میٹر کے کانٹینٹس کے اوپر آ جانے والی ایک لیئر ہے. میٹر کے کانٹینٹس کو شاید ریفلیکٹ کرے اگر رنگ مصنوعی نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ کلر جو اس کے اوپر ہوا ہوا ہے یہ ہمیں معلوم ہے آرٹیفیشل ہے, یہ اس کے کانٹینٹ کا نیچرل کلر نہیں ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک لکڑی لی انٹریٹڈ, ٹھیک ہے, اس کا جو کلر ہے وہ نیچرل کلر ہے, ٹھیک ہے. وہ نیچرل کلر اس کے کانٹینٹ کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے. قبول ہے؟ انسان کا وہ اصلی کلر کون سا ہے؟
سبحان اللہ.
کیونکہ یہاں بات لکڑی کی نہیں ہو رہی, یہاں پتھر کی نہیں ہو رہی, پہاڑ کی نہیں ہو رہی. جب ہم کہہ رہے ہیں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن, طبیعتن جانوروں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, طبیعتن انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیوں؟ چونکہ اور کسی مخلوق کے پاس اللہ کی خلافت کا کوئی دعویٰ نہیں, یہ واحد ہے, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو اگر خدائی رنگ کو کسی نے سنبھالنا ہے تو وہ پہاڑ نہیں ہے. ابینا ان یحملنها, ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان کے اوپر پیش کیا, انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان نے یہ امانت اٹھائی ہے تو سبغہ کس کے اوپر چڑھے گا؟ رنگ بھی انسان پہ چڑھے گا. اب خدا نے مطالعہ فرما رہا ہے کہ ایک رنگ ہے, خدا کا رنگ ہے, اور اس رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت تیزی سے اگر میں اس کو بغیر تفسیر میں جایا, اس کا مطلب ہے خدا نے مطالعہ فرما رہا ہے کہ اے انسان, جب تجھے یہ امکان دے دیا گیا ہے کہ تو ہمارے رنگ میں ڈھل سکتا ہے, تو یہ سمجھ لے کہ اس سے بہتر رنگ تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا. تجھے اس رنگ میں ڈھلنا ہے, یہی ہدف خلقت ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہدف ہے. یہ رنگ کون سا رنگ, کیا رنگ ہے یہ؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں اس لیئر کو پہلے ہی عرض کر دیا, شاید میں پہلے اس کو کہتا اور بعد میں وہ ثقافت والی بات کہتا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ اور میں خدائی ثقافت کو اپنی زندگیوں میں ریفلیکٹ کریں. ایک خدائی ثقافت ہے. اب میں اس کو بہت آسانی سے خدا کی صفات کہہ سکتا تھا, لیکن چونکہ گفتگو صبغہ پہ تھی, کلر پہ تھی, اس آیہ کریمہ پہ تھی, اس لیے میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں دونوں کو نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
خدا کی گویا ظاہر ہے کہ یہ سب مجازی الفاظ ہیں, حقیقت نہیں ہے. گویا خدا کی ایک ثقافت ہے, خدا کی کچھ اوصاف ہیں, ان اوصاف اور ان ثقافتوں کو سنبھالنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. بعض وہ ہیں جو اس ثقافت میں ڈھلے ہوئے ہیں, اس سے ہل ہی نہیں سکتے ہیں, وہ فرشتے ہیں, وہ اور نورانی موجودات ہیں. بعض مخلوقات ہیں جن میں یہ ثقافت ریفلیکٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے, وہ یہ پتھر اور پہاڑ اور درخت یہ ہیں, کسی حد تک جانور. اور ایک مخلوق ایسی ہے جو اس ثقافت کو سنبھال سکتی ہے, یہ خدا نے متعال کا فرمان. اب اس کو کہا گیا کہ بھئی تمہارا ٹاسک یہ ہے کہ تم اس رنگ کو سنبھالو, اس کو سنبھالو. وہ جو یہ ثقافت الہیہ ہے, اس ثقافت الہیہ کی بنیاد کیا ہے؟ ثقافت الہیہ کی بنیاد ہے صفات الہیہ. اب ایک سادہ سی مثال, اگر ایک معاشرے کے اندر رحم دلی پھیلی ہوئی ہو, اس معاشرے نے یہ رحم دلی کہاں سے سیکھی؟ کس نے سکھائی ہے؟ دو چانس ہیں ہمارے پاس. ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں انبیاء آئے تھے, ان انبیاء نے یہ تعلیمات ان کو دینی تھی. صحیح ہے کہ اب یہ قوم اس نبی کا نام نہیں لے رہی, شاید برا بھی کہہ رہی ہو, نعوذ باللہ تعالی, مسخرہ بھی کر رہی ہو جیسا کہ گزشتہ قوموں نے کیا, لیکن بہرحال صفات باقی رہ گئی ہیں. کیوں باقی رہ گئیں؟ جب کوئی قوم کسی نبی کا مسخرہ کر رہی ہے تو اس صفت کو ہی کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پہ باقی رہتا ہے. تو ایک قوم کسی نبی کا مسخرہ بھی کرتی ہے, پھر بھی اس کی کچھ صفات زمین کے اوپر باقی رہ جاتی ہیں. ایک راستہ یہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ خدا نے سارے انسانوں کی فطرت میں یہی صفتیں قرار دی ہیں. نبی آئے یا نہ آئے, مثلا جیسے ہمارے پاس مشہور ہے کہ سارے انبیاء, ہم لوگ یوں سمجھ رہے ہیں جیسے سارے کے سارے انبیاء مڈل ایسٹ میں آئے, اس کے علاوہ کہیں آئے نہیں. اگر کہیں اور نہیں آئے, جو بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن اس کو ثابت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے, اگر نہیں آئے تو پھر باقی لوگوں نے رحم دلی کہاں سے سیکھی؟ وہ تو ہر جگہ ہے, چاہے آپ جنگلوں میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی رحم دلی کا کوئی نہ کوئی عنصر ہے. تو یہ کہاں سے؟ یہ اپنی فطرت سے سیکھا. انسان کی فطرت کس نے خلق کی تھی؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کنیکشن آپ دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا ہو جائے گا یہاں پر. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغتن, اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فطرت اللہ, اللہ کی فطرت, فطر الناس علیہا, اللہ نے اپنی فطرت پہ انسانوں کو خلق کیا ہے. یہ صبغت اللہ ہے, یہ صبغت اللہ ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات اور آ رہی ہے سامنے. انسان اس رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کے لیے خلق نہیں ہوا ہے. انسان اس فطرت کے علاوہ کسی اور فطرت کے لیے خلق نہیں ہوا ہے. اگر ایسا ہے, میں تھوڑا سا اور اس کا لطف لینا چاہ رہا ہوں. یہ ہے تسبیح خدا. یہ پوری کائنات صرف اور صرف خدا کی تسبیح کر رہی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ, کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ایک احمق تم ہو, ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پا رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے باقی کائنات کی تمام مخلوق نے صبغت اللہ کو قبول کیا ہوا ہے, ایک ہم ہیں جس کو یہ آپشن ملا ہے کہ تم چاہو تو صبغت اللہ لو, نہ چاہو تو کچھ اور لے لو. پھر اور خلق کس کے لیے ہوئے ہو؟ اسی صبغت اللہ کے لیے. ڈسکنیکشن صرف ایک کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں. وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, جتنا کچھ خلق ہوا ہے سب کے سب اپنے آربٹ کے اندر گردش کر رہے ہیں. یہ ہم نے جو گردش کرنے کا لفظ ہے ترجمہ, یہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ یسبحون سے. یسبحون یسبحون ایک ہی مادہ میں ہے. پھر تسبیح کا مطلب کیا ہوا؟ تسبیح کا مطلب ہوا کہ تمام مخلوقات بلا چون و چرا اللہ کی اطاعت میں مشغول ہیں, یہ ان کی تسبیح ہے, یہ سبحان ہے. سبحان اس تسبیح کے اوپر ہے کہ جو ہم بار بار 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ بول رہے ہیں, یہ اس تسبیح کے اوپر سبحان ہے, اس کو ہم سمجھے بغیر بول رہے ہیں. اور وہ جو میں اور آپ رکوع اور سجدے میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم, یہ سبحان ہے جس کو میں اور آپ رکوع اور سجدے میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. یہ جو جیسچرز کے پیچھے کلچر ہے, یہ وہ سیکنڈ لیئر ہے, اور ہم اس کو مس کر دیں گے اگر ہم صرف انگوٹھی والے حصے میں باقی رہیں. تو اگر میں رکوع میں نہیں سوچ سکا تو اس کا مطلب ہے میں پہلے لیول پر ہی ہوں گی. ہاں, یہ وہ بدقسمتی ہے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہماری پینیٹریشن پیچھے نہیں ہو رہی, ہم فرسٹ لیئر کے اندر رک گئے ہوئے ہیں. بلکہ ابھی تو سمجھ لیجیے ہم نے تو فرسٹ لیئر کو بھی مشکل سے حاصل کیا ہے, اس میں بھی بار بار ناکامی ہے. تقریباً انڈرسٹوڈ لیا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ فجر کی نماز تو آپشن میں ہے, چاہو تو صبح پڑھ لو چاہے تو دوپہر پڑھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے اور تیسرے لیئر کی کہاں باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو پہلے کو کنونس کر لیں. اس لیے ہم میں سے بعض دوست احباب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ انہیں فقہ سکھائیں, بس ان کو وضو کرنا سکھائیں, ان کو نماز پڑھنا سکھائیں. آپ کہاں جا رہے ہیں اسرار الصلاۃ میں؟ جس نے ابھی یہی نہیں سیکھا ہے کہ فجر کی نماز اہم ہے اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے, اس کو آپ بتا رہے ہیں اسرار صلاۃ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم, یہ میں آپ کی خدمت میں خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ جس چیلنج میں میں اور آپ بیٹھے ہیں, یعنی غیبت کے خاتمے کا چیلنج, یہ پہلا والا نہیں ہے. آخری والے تک تو ہماری اپروچ ہی نہیں ہے, یہ سیکنڈ میں ہے. آپ کو روایتوں میں یہ نہیں ملے گا کہ آخری زمانے میں مسجدیں نہیں ہوں گی, نہیں ہوں گی, یہ نہیں ملے گا. آپ کو مسجدیں ہوں گی, کیا یہ ملے گا کہ آخر زمانے میں قرآن نہیں ہوں گے؟ نہیں, قرآن یقیناً ہوں گے. قاری نہیں ہوں گے؟ قاری بھی ہوں گے, سب ہوں گے, لیکن فرسٹ لیئر میں. یہ سب فرسٹ لیئر میں بیٹھے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بغیر سبقے کے, بغیر خدائی رنگ کے, اپنے اپنے رنگوں میں ڈھلے ہوئے قراتیں کر رہے ہوں گے. ہاں, اب مجھے بعض اوقات ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ہم لوگ وہی نہ ہوں کہ جنہوں نے صبغت الہیہ کو حاصل نہیں کیا ہو, اور یہ اپنی اپنی قراتوں میں, اپنی اپنی زبانوں میں قراتیں کر رہے ہیں. چیلنج یہاں پر ہے. اب اس چیلنج کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ اچھا, اب میں اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے اپنی بات کو آپ کو ایک اور روایتوں کا حصہ یاد دلاتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
محمد
بہت اچھی کتاب جو ہمارے پاس اردو زبان میں آئی, اس سے بہت کام آسان ہوا ان لوگوں کے لیے کہ جو وقت کے امام کے بارے میں مطالعات کرنا چاہتے ہیں. کتاب کا نام تھا منتخب الاثر, اور اس کا اردو میں نام بنا جمال منتظر. بہت نفیس کتاب, صرف روایات ہیں اور مستند روایات. آیت اللہ صافی گل پیغانی نے اس کو جمع کیا اور انتہائی مستند روایات اس کے اندر جمع کی. ہاں ممکن ہے ایک آدھ روایت کوئی ضعیف بھی ہو, لیکن بہرحال مستند روایات. اچھا, اس کے اندر جو آخر وقت کی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں پہلے لیئر میں نہیں ہیں, وہ نشانیاں دوسرے لیئر میں گئی ہوئی ہیں. ہم نے یہ کیا تاکہ فرعون اور قارون اور حامان اور ان سب کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ کرتے ہیں. وہ تو اب ہیں بھی نہیں, ظاہر میں تو کوئی نہ قارون نام کا نہیں. تو خدا نے متعلق یقیناً یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں, ہر دور میں ہیں. اور اگر اس کی بہت اور بڑی سمبولک علامت ہمارے پاس ہے تو اس کا نام ہے دجال. گویا مجھے یوں لگ رہا ہے, ایسی میں عرض کر رہا ہوں مستند, شاید اس کو نہ کر پاؤں ابھی, ابھی کم از کم نہیں کر سکتا, وہ یہ کہ دجال گویا فرعون حامان قارون اور سامری کا کلیکشن ہے. ان تمام غیر الہی رنگوں کا مجموعہ دجال ہے. صحیح. اب اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اگر الہی رنگ الہی ثقافت ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فطرت انسانی کے نزدیک ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس کا مطلب ہے جو دجال ہے یہ غیر الہی رنگ ہے, غیر الہی ثقافت ہے, اور یہ فطرت انسانی کی کبھی نزدیک نہیں لائے گی. یہ ہمیشہ فطرت انسانی سے دور لے کے جائے گی. صحیح. اب آپ کے پاس دو تین پوائنٹس آف ریفرنس آ گئے. نمبر ایک, اگر کوئی فکر ہو جس کے اندر ریفلیکشن فرعون قارون حامان اور سامری جیسے لوگوں کی ہو, اس کا مطلب ہے یہ دجال ہے. اگر کوئی کلچر ایسا ہو جو انسان کو اس کی فطرت سے دور کر رہا ہو, اس کا مطلب ہے یہ دجالیت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے کچھ ہی حد تک دجال, میرا خیال میں اگر آپ محنت, میں اور آپ تھوڑی سی محنت کریں, دجال نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو. اچھا, اب اس میں بس ایک جگہ میں نے چھوڑ دیا اور وہ آپ اس کو بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں, وہی کہ بھئی قارون ایک نام تھا. کلچر میں کیا ہے قارون؟ وہ ہے جو پیسے کی بنیاد پہ عزت چاہتا ہے. ٹھیک ہے. فرعون کون ہے؟ فرعون وہ ہے جو دنیا کے ریسورسز پر قبضے کو اپنے حق کی نشانی سمجھتا ہے. فرعون سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی تم بادشاہ ہو, یا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب کوئی اور ہے, تو تم رب ہو یا وہ رب ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں, کیونکہ میرے پاس یہ ملک مصر کی نہریں جاری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میٹیریل ریسورسز کے اوپر کوئی اپنا ہاتھ رکھ دے اور کہے اب حق میرا ہے, یہ فرعون ہے. اور اگر کوئی دولت کے اوپر ہاتھ رکھے اور کہے یہ دولت میری ہے اور اب جو میں کہوں وہ ہوگا, یہ قارون ہے. اچھا, سامری کون ہے؟ سامری وہ ہے جو اپنی دھوکے بازیوں سے لوگوں کے ذہنوں کو تسخیر کر لیتا ہے. تو اگر آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں جناب علی جذباتی ہو رہا ہوں, تو میرے نزدیک میڈیا سامری ہے, ذہنوں کو تسخیر کرتا ہے. حامان کون ہے؟ اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ حامان وہ ہے جس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرعونیت کا دعویٰ کرے, لیکن فرعون کے نظام سے مزے لیتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے, یہ حامان ہے. سب کو ملاؤ کیا بنتا ہے؟ دجال. یہ دجال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
دجال آخر میں آتا ہے یا ہر دور میں ہوتا ہے؟ جمال منتظر میں میرے خیال میں روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ دجال ہر دور میں ہوتا ہے, آخری زمان کا دجال سب سے مضبوط دجال ہے. اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں کس نظام کا حامی ہوں؟ میں کس نظام میں زندگی گزار رہا ہوں؟ نظام سے میرا مطلب گورنمنٹ کا سسٹم نہیں ہے, وہ تو آف کورس یہاں پہ کینیڈین گورنمنٹ ہے, ذہنی طور پر میں کس نظام کا تابع دار ہوں. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں کسی ظلم کے نظام کا تابع دار ہوں تو میں امت فرعون ہوں. قرآن کریم نے تھوڑا سا سخت بیان اور ہو رہا ہے یہاں پہ. قرآن کریم نے ایک جگہ پہ فرعون کو کہا ہے کہ یہ باطل کا امام ہے, یہ باطل کا امام ہے. اچھا, امام کے پیچھے ایک امت ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے دنیا میں دو امتیں ہیں, ایک وہ ہے جو امت رسول ہے اور امت آل رسول ہے, اور ایک وہ ہے جو امت دجال ہے اور امت آل دجال ہے. میں کیسے طے کروں میں کس امت کا حصہ ہوں؟ ظاہر ہے کہ میں امت آل رسول میں ہوں, ظاہر ہے. اگر فرسٹ لیئر آف ٹریڈیشنز کے اوپر جاؤں تو میں کسی کا بھی حصہ ہو سکتا ہوں, ایک انگوٹھی پہننی, لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ فرسٹ لیئر کا کام نہیں ہے, یہ سیکنڈ لیئر میں جائے گی بات. سیکنڈ لیئر میں کیا ہے؟ ویلیوز ہے, صبغت اللہ ہے. اپنے رنگ کو چیک کرو, ہم کس رنگ میں ڈھلے ہوئے ہیں, یا کس رنگ کو, معذرت کے ساتھ ایک اور جملہ عرض کروں, کس رنگ کو ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند کیا ہوا ہے. اوپر چڑھانے میں مصنوعی چڑھا سکتے ہیں بھائی, میں مصنوعی طور پہ ٹوپی پہن سکتا ہوں, میں مصنوعی طور پہ ابا پہن سکتا ہوں, صحیح ہے, یہ میں مصنوعی طور پہ اوپر چڑھا سکتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے میں کس رنگ کا چاہنے والا ہوں یہ طے کرے گا میرا صبغہ کون سا ہے اور میری امت کون سی ہے. پھر یہ بھی نعوذ باللہ طے ہو جائے گا اگر غلط ہوا کہ میرا امام کون ہے. تو عزیزان محترم, جس دور میں ہم اور آپ ہیں, یہ چیلنج اس صبغے کا چیلنج ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ اپنے ذہن میں مت رکھیے گا. اور آپ اور میں جس چیلنج کے سامنے کھڑے ہیں اس کا نام دجالیت ہے. بس ہمارے پاس ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر دو آپشنز آئیں گے, اور یہ گیم روزانہ کا روزانہ دسیوں دفعہ آتا رہے گا. وہ یہ کہ آپ کا آپشن ثقافت میں کون سا آپشن ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, آپ کی زحمت تمام کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اور تو فرعون نے روایات کے مطابق ایک قہقہ لگایا, اور قہقہ لگا کے کہا کہ ذرا اپنے رب کے نمائندے کو تو دیکھو, کیا ہے تمہارے پاس. پھر اس کے بعد وہ اپنے انداز میں بولتا ہے, کہتا ہے اگر میں ہوں, اگر میں اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوں تو میرے پاس یہی ہے, تمہارے پاس کیا ہے, کون سے فرشتے تمہارے پاس ہیں, کتنا سونا لے کر آئے ہو. صحیح, اگر میں اس دربار میں کھڑا ہوتا, کتنے پرسنٹ چانس ہوتا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو جاتا؟ یہ ایک سین ہو گیا, یہ ایک منظر ہو گیا. دوسرا منظر, جب فرعون کے جادوگروں نے اپنے جادو کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں ناکام ہو گئے. جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لیا ہے, رب بھی موسیٰ و ہارون. انہوں نے کہا کہ اچھا, یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ظریف سا ایک نقطہ ہے, انہوں نے نہیں کہا ہم اللہ پہ ایمان لائے, انہوں نے کہا ہم رب موسیٰ و ہارون پہ ایمان لائے. اچھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک کیا یہاں پہ, کسی نے یہ نہیں کہا, قرآن میں لکھا ہوا ہے ان سے زیادہ موحد کوئی ہوگا زمین کے اوپر اس وقت انبیاء کے علاوہ. اور انہوں نے کہا ہم رب موسیٰ و ہارون پہ ایمان لائے. صحیح, اس کا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں اس رب کی حقیقت نہیں پتا, موسیٰ اور ہارون کا ریفلیکشن ہمارے لیے کافی, یہ ریفلیکشن کافی ہمارے لیے. ہم سمجھ گئے کہ اگر ان کا نمائندہ یہ ہے, وہ پھر ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, صحیح, وہ ان پہ ایمان لائے اور فرعون نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ ایمان لائے تو اس نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے کیسے؟ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے، ابھی تو میں نے تم کو اجازت بھی نہیں دی تھی، صحیح؟ پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہارے سروں کو کاٹوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹوں گا الٹے، اور میں تمہارے سیدھے ہاتھ کو الٹی ٹانگ سے باندھوں گا، اور اس ٹانگ کو کاٹ کے اس سے باندھوں گا، اور میں تمہیں جزو النخل، میں تمہیں کھجور کے درختوں کے اوپر سولی چڑھاؤں گا. سولی چڑھاؤں گا مطلب گردن کاٹنا نہیں ہے، یعنی کہہ رہا ہے میں چار ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں باندھوں گا، اور اس کے بعد تمہیں کھجور کے درخت کے اوپر لٹکا دوں گا تاکہ تم تین دن چار دن میں رو رو کے اور خون بہا بہا کے مرو گے. پھر تو انہوں نے یہ کہا لا غیر، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے. اچھا میں اگر اس میدان میں کھڑا ہوتا اور جب وہ فرعون دھاڑ رہا ہوتا اپنے بارے میں، میں اس وقت دل سے میں کہہ رہا ہوں، میں سید الشہداء سے کہتا پناہ دے دیں، میرے بس میں نہیں ہے، ہاں میرے بس میں نہیں ہے. اگر اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں سید الشہداء کو یاد کر سکوں اس موقع پر، تو میں سید الشہداء سے کہتا کہ مولا یہ آپ اور آپ کے اصحاب کا کارنامہ تھا، میرے بس کا نہیں ہے، مجھے میری مدد کریں کہ میں اس مرحلے سے گزروں کسی طرح سے. صحیح ہے، اس امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے، خیر معذرت کیوں کروں میں، لیکن لوگوں کی شاید عادت بن گئی ہم لوگوں کی، میں آپ کی اس خدمت میں عرض کروں ہمارا ٹلٹ اس طرف ہے، ہمارا جھکاؤ فرعونی کی طرف ہے، فرعونی ثقافت کی طرف ہے، واضح ہے یہ، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں اور بار بار ہر روز اپنی مجلس میں عرض کر رہا ہوں مجھے کہ جب تک سید الشہداء کا غم ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے، اور جب تک اس خاندان کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، ناتوان، قبول کرتا ہوں، اور مولا سے کہوں گا مولا مجھے آپ کی نصرت چاہیے، میں نہیں جھیل سکتا اس امتحان کو. یہ آخر الزماں کا امتحان اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا جھکاؤ مسلسل غلط ثقافت کی طرف ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تو پرائیورٹیز کو دیکھ لو، پسند ناپسند کو دیکھ لو، سلیکشنز کو دیکھ لو، اور جو کچھ بھی کرتے رہو بھاؤ جو ہے سوسائٹی کا اس کے اندر ہمارا کہیں نہ کہیں کمپرومائزز، ان سب کو دیکھو تو ٹلٹ سارا اسی طرف جا رہا ہے. یہ چیلنج ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں چیلنج یہ ہے کہ میں انگوٹھی پہنوں گا، میں پتہ نہیں ایسے نظر آؤں گا، یہ کہاں چیلنج ہے، کس دور میں یہ چیلنج تھا؟ تو عزیزان محترم، ہمیں واقعاً توسل کی ضرورت ہے، ورنہ اگر اس بہاؤ میں ہم بہتے رہے یہ ہماری ثقافت باقی نہیں رہنے والی. اور الحمدللہ رب العالمین، خدا نے مجھے اور آپ کو سید الشہداء کی فرش ادا پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے توسل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم اور ان کے پرچم کو بلند رکھنے کی سعادت دی بھی. اس کا مطلب ہے توسل کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں. تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، مجھے اور آپ کو، اور خاص کر ہم جیسے لوگوں کو، بولنے والوں کو، کہ وہ اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہماری ثقافت تبدیل نہ ہو جائے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اندر تبدیل ہو گئی ہے تو اصلاح ہو جائے، کہ ہم صحیح ٹریک کے اوپر رہیں، آ جائیں اور رہیں باقی انشاءاللہ. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا یہ جملات تکلفی جملات نہیں ہیں کہ ہمارے دلوں میں غم حسین ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی امید ہے، یہ تکلف نہیں ہے. ہم لوگ ظاہر ہے ہم اس لیول کے لوگ ہیں ہی نہیں جو تیسرا لیول تھا، جو صاحب راز تھے. تو مثال کے طور پر جیسے آیت اللہ بہاؤدینی جو کراچی میں تھے، ان کے تایا تھے آیت اللہ بہاؤدینی، بزرگ کہتے تھے ان کو، بہت بڑے عارف تھے وہ، اور صاحب کشف بھی تھے، بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے انداز میں بیان بھی کرتے تھے. تو کہیں پر خواتین کا کوئی گروہ کسی جگہ کے اوپر موجود تھا، سخت گرمی میں انہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، اور اس سے تنگی جو ان کو ہو رہی تھی وہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی اتنی سخت گرمی کے اندر حجاب کیا ہوا ہے, بہت سخت معاملہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کہتے, یعنی میرا میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ میں یہ طاقت ہوتی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کہتے تو میں آپ کو یہ دکھاتا کہ آپ کے حجاب کا پسینہ برزخ میں سورج سے زیادہ چمک دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ دکھا دیتا کہ آپ کے حجاب کے نتیجے میں, جو آپ نے پردے کے نتیجے میں گرمی کی سختی اٹھائی ہے, پسینہ آ رہا ہے آپ کو, آپ کا یہ پسینہ برزخ میں سورج سے زیادہ نورانی ہے. ہم کہاں اس کیٹیگری میں جا سکتے ہیں, صحیح ہے؟ اگر اس کیٹیگری میں ہوتے پہلی, خیر اس کا ذکر بیکار. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں سوچیں کہ ہماری ثقافت جا کہاں رہی ہے. اور جو میں ریفرنس لینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حجاب کا پردے کے نتیجے میں آنے والا پسینہ سورج سے زیادہ نورانیت دے رہا ہے, اور وہ دل جو غم حسین میں روئے اور ان چند سیکنڈز میں امام حسین کی محبت میں غرق ہو جائے, اس کے نتیجے میں اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل آئے. اب اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ ان آنسوؤں کو سیدہ لے کر جاتا ہے, غلط کہہ رہا ہے. یہ آنسو میرے آنسو نہیں ہیں, یہ آنسو غم حسین کا اثر ہے. غم حسین میں طاقت ہے, حب حسین میں طاقت ہے. حب حسین میں کتنی طاقت ہے؟ حب حسین میں اتنی طاقت ہے کہ خدا مٹی کو شفا دے دیتا ہے. مٹی مٹی ہوتی ہے لیکن اللہ اس مٹی کو خاک شفا بنا دیتا ہے سید الشہداء کی تاثیر کے نتیجے میں. یا کریم, اللہ اکبر. عزو آپ کے دلوں میں سید الشہداء کی محبت ہے, یہ چاہت ہے. اگر میں چاہوں کہ تھوڑا سا اس چاہت میں میں اور آپ غرق ہوں, تھوڑا سا اور غرق ہوں, تو مجھے یہ کرنا چاہیے کہ ان کے مصائب کا کوئی ایسا حصہ بولوں جس سے آپ کا دل ماحول سے بالکل بے خبر ہو کر سید الشہداء کو سوچنا شروع کر دے. عزیزان محترم, میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, لیکن میں اپنی زندگی کے ایک تجربے سے گزرا ہوں. اس تجربے نے مجھے مدد دی ہے کہ میں سید الشہداء کے اس غم کو تھوڑا سا نزدیک سے دیکھنے کی کوشش کروں. اور وہ غم کون سا غم ہے؟ وہ غم ہے جب حسین علی اکبر کی سمت پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جو کچھ امام نے علی اکبر کے الوداع پہ کہا ہے وہ کسی کے الوداع پہ نہیں کہا. کبھی فرمایا علی اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھنا. کبھی خود پیچھے گئے علی اکبر کو الوداع کرنے کے لیے. مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں سید الشہداء کی اس عالم میں جو علی اکبر کے غم میں تھی. عزیزو اگر میں ان روایات کو بس جمع کرتے ہوئے ایک روایت کے نزدیک لے کر جاؤں جس کو علماء نے عربی روایت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے, تو میں وہ روایت عرض کروں گا جب سید الشہداء علی اکبر کے جنازے پر پہنچے, علی اکبر کے آخری لمحات کو دیکھا اور فرمایا وعدت دنیا بعد خلفا, اے میرے بیٹے تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا خَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی قداست قدسیت کا, اے پاک پروردگار ان کے تقدس کا,
ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو قیامت تک قرآن و اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرما، ان کے جانساروں پیروکاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نورانیت سے منور فرما۔ اس دنیا میں ہمارے قلوب، اس دنیا میں ہمارے مرحومین کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار، تیرا بڑا کرم ہے، تو نے امام کی محبت نصیب کی ہے خدایا، اس محبت میں اضافے کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم اعضا کو سربلند رکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار، مادر حسین اولاد فاطمہ کے انتقام لینے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین